السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون معزز سامعین، میں آپ حضرات کا بالخصوص انتظامیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حجیت حدیث، اہمیت حدیث جیسے اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع عطا کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جس حسن ظن کا آپ نے میرے بارے میں اظہار کیا ہے میں اس پر پورا اتر سکوں، وگرنہ حقیقت ہے کہ ہم طالب علم ہیں، اور طالب علم جو ہوتا ہے اس کی گفتگو طالب علموں جیسی ہے، اور انسان کو ہمیشہ طالب علم بن کر ہی زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ موضوع انتہائی حساس ہے، انتہائی اہم ہے، اور یہ کوئی موضوع نیا نہیں ہے۔ محدثین کرام نے اس موضوع کو اپنی کتب میں بیان کیا ہے، اور ہر پہلو سے اس فتنے کی سرکوبی کی ہے، اور جو جو شبہات، اعتراضات احادیث کے بارے میں اٹھائے جا سکتے ہیں ان کا تسلی بخش جواب اپنی کتب میں دیا ہے۔ لیکن اس کوشش کا کیا کیا جائے، جو اس سازش کا کیا کیا جائے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں وہ علمی سرمایہ سے عاری اور خالی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے، جہاں محدثین کرام نے اہمیت حدیث پر گفتگو کی ہے، اور جو امکانی حد تک اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جوابات دیے ہیں، اور یہ لوگ ان اعتراضات کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور وہاں جواب بھی ہوتا ہے لیکن اس جواب کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی کتب کا، ان کے اعتراضات کا بڑی فراخ دلی سے جائزہ لیا ہے، یہ سن 84 کی بات ہے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو اسلام آباد میں مکتب الدعوہ ہے، انہوں نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی کہ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، جو اپنے خیال میں نظام ربوبیت کے علمبردار ہیں، جو اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنی خدمات کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور در حقیقت وہ احادیث نبویہ کے نقب زن ہیں، آخر ان کے مبادیات کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، ان کو اعتراضات کرنے کا موقع کہاں سے ملا ہے، یہ رپورٹ تیار کرنے کے بارے میں انہوں نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی، اور اس 4 رکنی کمیٹی میں یہ عاجز بھی شامل تھا، میرے ذمے یہ موضوع لگایا گیا تھا کہ یہ معجزات کا جو انکار کرتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، یہ انبیاء کرام کو جو معجزات ملے ہیں یہ منکرین حدیث ان کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل کے خلاف، عقل سے بالا تر ہوتا ہے، عقل اس سے نیچے رہ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معجزات کا اظہار کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ عقل سے اوپر ہے، عقل سے وہ گتھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی سے حل کرتے ہیں، تو ان معجزات کے بارے میں یہ رپورٹ دی جائے کہ ان کو آخر معجزات کو تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے ہم 4 ساتھیوں نے پورے 4 ماہ تک ان کی کتابوں کو دیکھا اور ان کا جائزہ لیا، اور ہمیں یہ شدت سے یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ لوگ جو حقیقی علم ہے، علم حدیث، اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے ہیں، اور محض اعتراضات کو کہیں سے اڑا لیا اور اس کو مزین کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ خاص طور پر یہ حدیث عفق جو ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا تھا منافقین کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دفاع میں قرآن پاک کی 18 آیات کو نازل فرمایا، ان الذین جاؤوا بالعفق منکم عصبت منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہو خیر لکم۔ یہاں سے لے کر پورے 2 رکوع اللہ تبارک و تعالی نے اس جھوٹ اور اس عفق کی تردید میں اتارے ہیں، ان لوگوں نے اس حدیث عفق کا انکار کیا ہے، اور ہم نے دیکھا اس انکار کی وجہ کیا ہے، کہاں سے بولتے ہیں۔ فتح الباری اٹھا کر دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث عفق کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، اور حافظ ابن حجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ان لوگوں نے ان اعتراضات کو نقل دو کر دیا ہے، لیکن جو حافظ ابن حجر نے ان اعتراضات کے جواب دیے تھے ان کو گول کر گئے۔ اور اسی طرح معجزات کے بارے میں بھی ان کا یہی موقف ہے، کوئی اصولی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ لوگ کس قدر علم سے عاری ہیں اور کس قدر یہ عقل سے عاری ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالی نے یونس علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کیا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ القاء کیا، الہام دیا، وحی بھیجی، تو وہ اللہ تبارک تعالی کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھا مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں اللہ کو یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نجیناہ من الغم، ہم نے انہیں اس پریشانی سے نجات دی۔ مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن تک زندہ رہنا یہ عقل کے خلاف ہے، تو ان لوگوں نے اس معجزے کا انکار کیا ہے، اور قرآن پاک کھلے طور پر بیان کرتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یہ ہمارا بندہ یونس علیہ السلام ہماری تسبیح نہ کرتے، ہماری تقدیس نہ کرتے، ہماری تحلیل نہ کرتے اور ہمیں یاد نہ کرتے، تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ قرآن کریم کی ایک حقیقت ہے، اٹھائیے ان لوگوں کی کتابوں کو، انہوں نے ایک کتاب مفہوم القرآن لکھی ہے، اس میں اس کا معنی کیا کیا ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات کا معنی بدلنا، معنی تحریف کرنا، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں کہ یہ ہماری چوری ایک دن پکڑی جائے گی۔ اس کا معنی یہ کرتے ہیں، لولا انہ کان من المسبحین، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، سابح یسبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا، کل فی فلق یسبحون، اور سبح یسبح کا معنی یہ کرتے ہیں تیراکی میں ماہر ہونا۔ تو معنی یہ کیا، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر ہمارا بندہ یونس اچھی طرح تیراک نہ ہوتا، سمندر میں تیرنا نہ جانتا، تو پھر وہ سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتا اور مر جاتا۔ آپ بتائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جو معجز ہے اور لازوال ہے، مانوی اعتبار سے، فقاہت اور فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، وہ کفار باوجود اس کے کہ عربی زبان میں مہارت رکھنے والے ہیں، لیکن ایک آیت کو اس ہے مانوی اعتبار سے، فقاہت اور فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، وہ کفار باوجود اس کے کہ عربی زبان میں مہارت رکھنے والے ہیں، لیکن ایک آیت کو اس کے مقابلہ میں پیش نہیں کر سکے ہیں۔ اگر اس کا یہی معنی ہے کہ اگر یہ یونس مچھلی کے پیٹ میں اچھی تیراکی نہ کرتا تو پھر قیامت تک لیے وہاں رہتا، اس میں کون سی فصاحت ہے، اس میں کون سی بلاغت ہے؟ تو میرے بھائی، ان لوگوں نے اس طرح قرآن کریم کو سمجھا ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، حدیث سے ان کو دشمنی کیا ہے، یہ کس بنا پر حدیث سے ان کا انکار کرتے ہیں؟ حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں جو قرآن کریم یہ ایک اصولی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالی نے موٹے موٹے اصول بیان کیے ہیں اور ان کی تفصیلات، ان کی جزئیات یہ قرآن نے بیان نہیں کی ہیں، یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہے، قرآن کی تفصیل کرنا، مسائل کو تفصیل سے کھول کر بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر چھوڑا ہے۔ نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم، وہ کتاب جو اللہ نے ہمیں نازل کی ہے، اس کی تفصیل کرے، اس کی تشریح کرے، اس کی مشکلات کا حل کرے، اس کے اجمال کی تفصیل کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، یہ خود قرآن نے آپ کو منصب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے، یہ قرآن نازل کیا ہے، کیوں؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تبیین کریں، اس کی وضاحت کریں، آپ کی تشریح کریں۔ قرآن کریم نے اتنا کہہ دیا، اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ بھائی، نماز کو کب قائم کرنا ہے؟ نماز کے لیے اذان دینا ہے، تکبیر کہنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، ایک آدمی اعتراض کرتا ہے کہ آپ ہمیں حدیث کا درس دیتے ہیں، آپ ہمیں قرآن کے بارے میں بتلایا کریں۔ فرماتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس قرآن کی وضاحت کس نے کی ہے، قرآن کے اجمال کی تفصیل کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ہماری موجودگی میں قرآن نازل ہوا، اور ہم نے اس منظر کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ منصب دیا ہے، وہ قرآن کی تفصیل کریں، تشریح کریں۔ قرآن نے اتنا کہہ دیا، اقیم الصلاۃ، قرآن نے اتنا کہا، آتوا الزکاۃ، قرآن نے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قرآن نے یہ کہا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اب حج کی تفصیلات کیا ہیں وہ دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث، وہ شروع سے لے کر آخر تک جو سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، پوری پوری تفاصیل آپ کو ملیں گی۔ اور آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں روزے کی تفصیلات کیا ہیں، وہ روزے کی مبتلات کیا ہے، اس کی شروط کیا ہیں،
اس کے مستحبات کیا ہیں، یہ پوری تفاصیل آپ کو حدیث میں ملے گی۔ اور زکات کے بارے میں اللہ نے اتنا کہہ دیا، آتو زکات، تم زکات ادا کرو، لیکن کتنے مال میں، کس قسم کے مال میں کتنی زکات پڑتی ہے، اس کی شرح کیا ہے، نصاب کیا ہے، یہ تو تفاصیل قرآن نے نہیں بیان کی ہیں کہ گندم ہو اس میں کتنی زکات ہے، نقدی میں کتنی زکات ہے، اور اسی طرح دیگر خودنی اشیاء جو ہے اس میں زکات کا کیا طریقہ ہے، صدقۃ الفطر کا کیا طریقہ ہے، یہ تو قرآن کریم نے نہیں بیان فرمائے۔ اور اس کو کہا کہ ہم قرآن کریم سے ہم خود اخذ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اللہ اپنے نبی کو جو اللہ نے منصب دیا ہے وہ کیا ہے، وہ یہی تھا نا کہ قرآن کریم کے اجمال کو کھولا جائے۔ اب تم جو مجھے کہتے ہو حدیث پر اتنے ناراض ہوتے ہو، کس بنا پر؟ انہوں نے حدیث کی اہمیت پر درس دیا، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ آدمی جو اعتراض کرنے والا تھا وہ کہتا ہے احیاک اللہ کما احیاتنی، اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے جس طرح آپ نے مجھے زندگی دی ہے، میں اس سے پہلے مردہ تھا، مجھے اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کما احییتنی، جس طرح تو نے مجھے زندہ کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی جس نے اس مجمع میں یہ اعتراف کیا اور اپنی کامیابی کا اعتراف کیا ہے، فرماتے ہیں فما مات ذالک الرجل، وہ آدمی اس وقت تک مرا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بڑا مشہور فقیہ نہیں بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے حدیث کی خدمت لی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب اس نے حدیث پر اعتراض کیا ہے، لیکن جب اس نے حدیث کی اہمیت کو تسلیم کر لیا، مان لیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوششوں کو برابر کیا اور وہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑا فقیہ بن گیا۔ تو میرے بھائی یہ فتنہ جو ہے یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ کی سنت پر اعتراض کرنے والا کون تھا؟ اس فتنے کی جڑ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگ جاتی ہے، غزوہ حنین کے موقع پر غنیمت کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں اور ایک آدمی اٹھتا ہے اور اس نے کہا یا رسول اللہ انک لا تعدل، آپ عدل نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کیا ہے کہ آپ عدل نہیں کرتے، آپ اپنوں کو دیتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں عدل نہیں کروں گا تو مجھ سے بڑھ کر کون ہے جو عدل کرے گا، اگر میں نے عدل نہیں کیا ہے تو کون عدل کرے گا؟ ایک آدمی اٹھتا ہے صحابہ اکرام میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے اجازت دیں میں اس بدبخت کا سر قلم کر دوں۔ یہ وہ انسان جو آپ کی سنت پر، آپ کی حدیث پر، آپ کے عمل پر اعتراض کرنے والا، ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کروں، اس کی گردن کو اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا ان من ذی ھذا، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کو پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن جو ہوگا وہ ان حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لا یجاوز حناجرہم، یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ اسے ہدایت لینا ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن کریم کو پڑھیں گے ضرور، لیکن قرآن یہ حلق سے اوپر رہے گا، کیونکہ قرآن فہمی کے لیے جس چیز کو ضرورت ہے وہ اس کو نظر انداز کریں گے۔ میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں آئندہ جتنے فتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اس حدیث کو نشانہ بنایا ہے، اب خوارج کا فتنہ ہے، معتزلہ کا فتنہ ہے، قدریہ جہمیہ کا فتنہ ہے، یہ تمام لوگ، ان لوگوں نے احادیث کو ٹارگٹ بنایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے اس نے تو عام بات کر دی ہے، اس کے معنی کو تعین کرنا، مفہوم کو بیان کرنا، یہ حدیث کا کام ہے۔ ایک طرف آپ حدیث کو ہٹا کر رکھ دیں تو قرآن میں جو چاہے معنی کرتے پھریں، سلات کے کئی معنی آتے ہیں. سلات کا معنی عربی زبان میں، اردو میں، یہ لغت میں کئی معنی دیتا ہے. اب کہ سلات کا معنی وہی ہے کہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو حرکات کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شرعی معنی متعین کیا ہے. اگر آپ حدیث کو ایک طرف ہٹا دیں تو اس سلات کا معنی کر کے دکھائیں آپ. یہی وجہ ہے کہ سلات کے بارے میں ان لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکا ہے. کوئی کہتا ہے کہ دو نمازیں ہیں، کوئی کہتا ہے دو رکعت ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پریڈ کرنا، ورزش کرنا یہی سلات ہے. یعنی اس سلات کو ان لوگوں نے نشانہ بنا لیا ہے، اس پر ان کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا ہے. تو میرے بھائی آپ معتزلہ کو دیکھیں، انہوں نے احادیث صفات کا انکار کیا. خوارج کو دیکھیں، انہوں نے بھی حدیث کا انکار کیا. آپ روافض کو دیکھیں، صحابہ اکرام کے فضائل کا اعتراض کیا. اسی طرح آپ نیچے چلے جائیں، معذرت کے ساتھ بر صغیر میں انکار حدیث کا فتنہ کس نے جنم دیا ہے اور کس نے اس کو بویا ہے؟ یہ سر سید احمد خان، یہ مغربی تہذیب سے متاثر تھا، مغربی فلسفے سے متاثر تھا. اس نے دیکھا کہ جو احادیث عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں اس کا انکار کر دو، جو قرآن کریم کی آیات عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں اس کی ایسی تعویل کر دی جائے جو دور اذکار. اسی طرح احمد علی لاہوری، اس نے انکار فتنہ انکار حدیث. اسی طرح احمد علی لاہوری، اس نے انکار فتنہ انکار حدیث کا بیج بویا. اور اسی طرح آگے چلتے جائیں، آخرکار بر صغیر میں پاکستان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کھل کر انکار کیا حدیث کا، اور انہوں نے نظام ربوبیت کا نام دیا یا مرکز ملت کا نام دیا. یہ احمد پرویز کون تھا؟ اس کی تحریک آپ پڑھیے. اس کی تحریک کیا ہے؟ احادیث کا استخفاف کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو عجمی سازش قرار دینا. یہ مجموعہ اسفار حدیث ہیں، یہ تاریخ کا پلندہ ہے، یہ مذاق اڑانا. اس سے پہلے جتنے بھی منکرین حدیث ہوئے ہیں انکار تو کرتے تھے، لیکن حدیث کا استخفاف، اس کا مذاق اڑانا اور اس پر کھلے بندو بھپتیاں کسنا، یہ کام نہیں تھا. یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے حدیث کا نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ حدیث پر اعتراضات کے ساتھ ساتھ اس کا مذاق بھی اڑایا. اور کچھ لوگ اس فتنے کا شکار اس طرح بھی ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی خدمات ہیں لیکن خدمات کے ساتھ ساتھ حدیث، ان کی گفتگو سے، ان کے لٹریچر سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر انکار احادیث کے جراثیم ضرور موجود ہیں. آپ حیران ہوں گے، مولانا امین حسن اصلاحی جو ہیں، ان کی کتاب تدبر قرآن جو 8 جلدوں میں ہے، 8 جلدوں کا تتبع کیجئے، قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی ہے، ان 8 جلدوں میں صرف 40 احادیث کا ذکر ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے اس کتاب کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیا ہے، پڑھا ہے احادیث کے متعلق اس کا کیا ذہن ہے. پوری مکمل تفسیر میں جو 8 جلدوں میں 1000 صفحات پر مشتمل ہے ساری حدیث، اس میں صرف 40 احادیث کا ذکر ہے. اور ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں جو صرف قرآن کریم کا مقابلہ کرتے ہوئے، یہ قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے. اسی طرح مرحوم مولانا مودودی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بعض احادیث کا انکار کیا ہے. یہ قرآن کریم کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 2 جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک جب ان کا ان کی قوم سے مجادلہ ہوا ہے اور انہوں نے بتوں کو توڑا ہے تو قوم نے پوچھا کہ تم ان بتوں کو کیوں توڑا؟ کہتے ہیں آپ ان سے بڑے سے پوچھئے، فَسْأَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْتَقُونَ، یہ ان کے بڑے کا کام ہے. حالانکہ توڑے تو خود ہیں اور وہ نام لے رہے ہیں ان کے بڑے کا. اسی طرح قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم وہاں میلے میں جانا ہے، عرس میں جانا ہے. تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. حالانکہ بیمار تو نہیں تھے. یہ 2 واقعات تو قرآن نے ذکر کیے ہیں اور ایک واقعہ حاجرہ کا ہے. اس کو کہا تھا راستے میں ایک جابر ظالم حکمران، آپ نے کہا کہ تو اسے کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں. اگر منہ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، اگر آپ سے پوچھے تو کہنا یہ میرا بھائی ہے۔ یہ تین واقعات، یہ احادیث میں اس کو ثلاث اکاذیبات کے نام سے یاد کیا گیا کہ حضرت ابراہیم نے تین مرتبہ زندگی میں خلاف واقعہ بات کی ہے۔ ضروری ہے کہ کذب کا معنی جھوٹ ہی کرنا ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو قرآن کریم کی تفسیر جو حدیث میں آتی ہے، حدیث نے ثلاث اکاذیبات کا لفظ استعمال کیا ہے، تو حضرت صاحب نے صرف اس بنا پر اس حدیث کا انکار کر دیا ہے کہ اس میں کذب کا لفظ یہ انبیاء کی طرح منسوب کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کوئی حدیث کے انکار کی وجہ تو نہیں ہے۔ ایک حدیث جو حدیث کی صحت کا معیار ہے، اس کی سند دیکھیں، اس کے معنی کو دیکھیں، اور قرآن کریم سے اس کی تائید بھی ہے، تو صرف اس بنا پر ہم اس کا انکار کر دیں، یہ عقل عیار کے مطابق پوری نہیں ہے۔ یہ میری عقل کیا ہے، آپ کی عقل کیا ہے، کس کی عقل ہے جو معیار کیا ہے؟ عقل کو معیار بنا کر قرآن کو سمجھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر عقل کسی بات کا معیار بن سکتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس قرآن کی وضاحت تشریح کرتے چلے جائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ عقل کو معیار نہیں بنایا گیا اس لیے کہ انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں۔ میری عقل ایک چیز کو اچھا کہتی ہے، آپ کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو مولانا مرحوم نے اس بنا پر اس کا انکار کر دیا ہے کہ یہ عقل اس بات کو نہیں مانتی ہے۔ اللہ جزا دے مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کو، انہوں نے اس نظریے کی پوری پوری پکڑ کی ہے۔ انہیں کتاب لکھی ہے جماعت اسلام کے نظریہ حدیث، اور ہمارے انڈین بھائیوں میں سے کسی نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، موقف الجماعت الاسلامیہ من الحدیث، مواقف الجماعت الاسلامیہ من الحدیث، کہ حدیث کے بارے میں جماعت اسلامی کا کیا موقف۔ تو میرے بھائی، یہ لوگ جتنے بھی ہیں، اگرچہ ان نے حدیث کا اس معنی میں انکار نہیں کیا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، بلکہ مولانا مرحوم کی خدمات بھی ہیں، انہوں نے سنت کی آئینی حیثیت لکھی ہے کتاب، سنت کی وضاحت کرتے ہوئے، یہ ایک ماخذ ہے، لیکن ان سے یہ باتیں سرزد ضرور ہوئی ہیں کہ بعض احادیث کا ان سے انکار ثابت ہے۔ تو محترم، میں یہ گزارش کرنا چاہیے، تاریخ میں نے اس لیے بیان کی ہے انکار حدیث کی، کہ یہ لوگ جو کھل کر حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ سب سے بدترین انسان جس نے حدیث کا نہ صرف انکار کیا ہے، وہ غلام احمد پرویز ہے، کہ اس نے مذاق بھی اڑایا ہے حدیث کا، کتب حدیث کا، محدثین کا، اس نے مذاق اڑایا۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ بھائی، حجیت حدیث اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم، اگر کوئی انسان اکیلے قرآن کو سامنے رکھ کر کہے کہ میں اسے شریعت کو اخذ کرتا ہوں، شریعت کو مدون کرتا ہوں، تو وہ نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، یہ اکٹھی رہیں گی آپس میں، یہ الگ الگ نہیں ہوں گی، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہی میرے پاس آئیں گے۔ ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا کہ یہ حجت ہے یہ حجت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار ہے۔ آپ یہ بتائیں، میرا ان حضرات سے ایک سوال ہے کہ یہ قرآن جس پر یہ اتفاق کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا، اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے ہمارے پاس؟ کوئی کہے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا، یہ وہ قرآن نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی حدیث نے ہمیں، نبی کریم کی حدیث نے ہمیں یہ بتلایا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین سے نازل شدہ ہے، نزل بہ روح الامین، حضرت جبرائیل اس کو لے کر آئے ہیں، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کے دل پر اتارا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے پڑھ کر بتلایا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو جبرائیل نے میرے دل پر نازل کیا تھا۔ نبی کریم نے بول کر زبان سے حدیث کی تعریف بھی تو یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، یہ حدیث کی تعریف ہے. جو آپ کے بول ہیں اور جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی ہے اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے لیکن آپ کا انکار ثابت نہیں ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں. یعنی اقوال، اعمال، تقریرات، ان تینوں کے مجموعے کے نام حدیث ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے بول کر بتلایا کہ یہ وہ قرآن ہے جو میرے دل پر اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے. جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے اس قرآن کو لے لیا ہے تو وہی زبان جب احادیث بیان کرتی ہے تو اس کو ہم کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آخر اس کے انکار کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کہ اس زبان نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ وہی قرآن ہے جو جبرائیل نے مجھ پر نازل کیا تھا. دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی نا تو آپ جلدی جلدی پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دو مرتبہ روکا بھی، اے میرے حبیب فلا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى عليك وحيه وقر رب زدني علما، کہ جب قرآن نازل ہو نا آپ اتنی جلدی نہ کیا کریں، آپ تسلی سے سنا کریں. اور سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به، اے میرے حبیب آپ اپنی زبان کو اس وحی کے موقع پر حرکت نہ دیا کریں، آپ تسلی سے سنا کریں. اور سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به، اے میرے حبیب آپ اپنی زبان کو اس وحی کے موقع پر حرکت نہ دیا کریں. آپ کی عادت یہ تھی جب فرشتہ وحی آتا نا آپ جلدی جلدی ساتھ پڑھتے، کہیں کوئی لفظ میری زبان سے اتر نہ جائے، کوئی بھول نہ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ تسلی دیے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، لا تحرک به لسانك لتعجل به، آپ جلدی کی خاطر اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں، آپ ایسا نہ کیا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن، ہمارے ذمہ ہے کہ اس کو جمع کریں اور اس کو آپ کے دل میں محفوظ کریں. اور طریقہ یہ ہوگا فاذا قرأناه، جب ہم اس کی تلاوت کریں، ہمارا فرشتہ اس کو پڑھے، فتبع قرآن، تو آپ پڑھنے کے بعد اس کی اتباع کریں. جب فرشتہ وحی کا پڑھ کر خاموش ہو جائے نا تو پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو دہرانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا ہے. یہاں تک تو قرآن کے بارے میں بات ہوگی، اور آگے اللہ نے ایک اور بات کہی ہے، وہ کیا ہے؟ ثم ان علینا بیانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کا آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور بیان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی اللہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. انا علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا آپ کو پڑھا دینا. اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا ثم ان علینا بیانا، اور یہ بھی ہماری ذمہ ہے کہ اس کو بیان کرنا. تو مطلب یہ نکلا کہ قرآن اور بیان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن صرف الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن چند ایک الفاظ کے مجموعے کا نام ہے. الفاظ کے پیچھے کچھ معانی ہیں، کچھ مطالب ہیں، کچھ مفاہیم ہیں. ان معنی اور الفاظ کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف الفاظ کی گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ بیان کی، معانی کی، مفہوم کی بھی گارنٹی دی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام باوجود اس کے وہ عربی کو جاننے والے خالص عرب، لیکن جب قرآن کریم اترا بعض آیات کے نزول کے وقت وہ خود بھی پریشان ہو گئے کہ اس کا معنی کیا ہے. جب یہ قرآن کی آیت اتری نا کلو اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ رمضان میں رات کو سحری کے وقت تم کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا نمایاں نظر آنے لگے. اندھیرے میں دھاگے رکھ دو نا تو دونوں ہی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. فرمایا کہ کھاتے کھاتے اتنی روشنی ہو جائے آپ کو سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں معلوم ہو جائے. ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے نا دو دھاگے رکھ لیے، ایک کالا دھاگا رکھ لیا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا، اور کھانا شروع کر دیا، اور کھاتے کھاتے دیکھتے ہیں کہ کب یہ دھاگا نمایاں معلوم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، آپ کا تکیہ بڑا طویل ہے، بڑا عریض ہے، کہ اتنے لمبے لمبے دھاگے آپ نے رکھ دیے، ان دھاگوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ ان دھاگوں سے مراد فجر ہے، جبکہ فجر اس کی روشنی نمایاں ہو جائے، رات کے اندھیرے سے فجر کی جو فجر کی روشنی ہے وہ نمایاں ہو جائے، تو آپ نے اس وقت تک کھاتے رہنا ہے جب تک کہ رات کی تاریکی سے یہ سپیدہ سحر جو ہے، دن کی روشنی جو ہے وہ نمایاں ہو جائے، کھل جائے یہ فجر سے. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں من الفجر کے الفاظ نازل کیے ہیں. جب آپ نے اس کی وضاحت کر دی نا کہ اس دھاگوں سے مراد فجر ہے، یہ دھاگے نہیں جو تم نے اپنے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، اس دھاگوں سے مراد فجر ہے اور رات کی تاریکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے. تو معلوم یہ ہوا کہ عرب، خالص عرب جو ہے، صحابہ اکرام، وہ آج کی زبان جو ہمارے عربوں کی ہے اس میں بڑی ملاوٹ آ چکی ہے، وہ خالص عربی لوگ، اور عربی قرآن کریم ان کے سامنے اترتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ بعض اوقات آیات کا مفہوم نہیں سمجھتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے کہ الذین آمنوا، فرمایا کہ امن کن کو ملے گا، ای الفریقین احق بالامن ان کنتم لا تعلمون، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خراب نہ کیا ہو، ان کو قیامت کے دن امن ملے گا. اب ظلم سے مراد کیا ہے؟ عربی زبان میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کا یہ مقام ہے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں عربی زبان میں. تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اس آیت کے بعد کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایمان کے بعد ظلم نہ کیا جائے، ایونا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے یہ ظلم نہیں کرتا ہے؟ کسی نہ کسی انسان سے بشری تقاضے کے مطابق غلطی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی آ جاتی ہے، تو پھر امن کن لوگوں کو ملے؟ یہ الجھن تھی ان کے ذہن میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن ان لوگوں کے لیے مقدر کیا ہے جو اپنے ایمان سے، اپنے ایمان کو ظلم سے خراب نہیں کرتے. تو یہ اشکال تھا ان لوگوں کو، صحابہ اکرام کو، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشکال پیش کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یہ بیان فرمایا آپ نے، اے میرے صحابہ، اس ظلم سے مراد شرک ہے. اور پھر آپ نے تائید کے طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف جو قرآن کریم نے ایک بات منسوب کی ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، کیوں؟ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے. آپ نے فرمایا اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے ہو، اس ظلم سے مراد شرک ہے. اور تائید کے لیے آپ نے آیت تلاوت فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرما کے اس ظلم کی وضاحت فرما دی ہے. اگر صحابہ کرام کو اشکال نہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہ فرماتے، تو آج ہم بھی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا حساب شروع ہو گیا نا، وہ ہلاک ہو گیا، من حوسبا ہلاکا، جس کا حساب لیا گیا نا وہ تو ہلاک ہو جائے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کو پڑھتی ہیں، فرماتی یا رسول اللہ، قرآن نے تو حساب کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک حساب یسیر ہے. فرمایا کہ اما من اوتیا کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس انسان کو اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حساب جس کا ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ حساب یسیر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا اس جگہ حساب سے مراد عرض ہے، اعمال کی پیشی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کریں گے، میرے بندے تو نے یہ کام کیا یہ کام کیا، اس کو اپنے پردے میں لے لیں گے، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کریں گے، البتہ اس کو بتا دیں گے اے میرے بندے تو نے فلاں وقت یہ کام کیا فلاں وقت یہ کام کیا. حساب یسیر سے مراد عیش عرض ہے، اعمال کا پیش کرنا، اعمال کی پیشی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا منحوسبا، اس سے مراد مناقشہ ہے، پوچھا جائے یہ کام جو تو نے کیا تو کیوں کیا، اس کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا، یہ اسے کہتے مناقشہ. یہ حساب جو ہوگا یہ بندے کو ہلا کر کے رکھ دے گا. جس انسان سے حساب اس انداز میں لیا گیا کہ وہ انسان اس سے پوچھا جائے گا یہ کام تو نے کیوں کیا ہے، یہ کام تو نے کیوں چھوڑا ہے، فرمایا کہ یہ حساب انسان کی ہلاکت کا باعث ہو. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے یالا بن امیہ کہتے ہیں، وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں اس آیت کے سامنے بڑا پریشان ہوں کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسر کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ تم سفر میں ہو اور تمہیں کسی دشمن کا خطرہ ہو بھائی، تو ہم امن میں ہوتے ہیں، دشمن کا خطرہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی نماز کو کسر کر لیتے ہیں. سفر تو کرتے ہیں لیکن وہاں کسی دشمن کا خطرہ نہیں ہوتا ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافروں کے فتنے کا خطرہ ہو تو پھر ہے کہ فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، پھر تمہیں نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہو، دشمنوں کے خطرہ ہو، پھر نماز کو قصر کرنا ہے. آج تو ہم امن میں ہوتے ہیں لیکن قصر پھر بھی کرتے ہیں. حضرت عمر اس کا جواب دیتے ہیں، یا اللہ یہ اشکال مجھے خود ہوا تھا اور یہ اشکال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود پیش کیا تھا. تو آپ نے جواب دیا تھا لیکن قصر پھر بھی کرتے ہیں. حضرت عمر اس کا جواب دیتے ہیں، یا اللہ یہ اشکال مجھے خود ہوا تھا اور یہ اشکال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود پیش کیا تھا. تو آپ نے جواب دیا تھا صدقت تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ کی رخصت ہے، اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے تم پر کیا ہے، تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو. اللہ نے اس فتنے کی شرط کو ختم کر دیا ہے کہ تم نے نماز قصر کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ حالات سازگار نہ ہوں، ہنگامی حالات ہوں، دشمن کا خطرہ ہو تبھی تم نے قصر کرنا ہے. یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے، اس نے اس شرط کو ختم کر دیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی نا میرا اشکال دور ہو گیا. یا اللہ کہتے ہیں کہ اے عمر اب میرا بھی اشکال دور ہو گیا. اسی طرح صحابہ کرام ہیں، انہیں ایک اور اشکال پیدا ہوا. قرآن میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اس زمین کو ہم بدل دیں گے، یہ نظام شمسی تبدیل ہو جائے گا، سارے کا سارا بدل جائے گا. پوچھا صحابہ اکرام نے اینا نحن، جب یہ نظام ہی بدل جائے گا اور میدان محشر میں پھر ہم کہاں ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے؟ یہ ان کے لیے ایک اشکال تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس وقت علی جسر جہنم، جہنم کے اوپر جو پرسلات بچھایا جائے گا نا، جو ادق من الشعر وحد من الصیف، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، لوگ اس وقت جہنم کے پل پر ہوں گے، پل سراج جسے کہتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس نظام شمسی کو تبدیل کریں گے، اس زمین کو بدلیں گے، آسمان کو بدلیں گے. تو اشکال دور ہو گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصب اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ آپ قرآن کے شارح ہیں، آپ قرآن کریم کی وضاحت کرنے والے ہیں، اس کی تفصیل کرنے والے ہیں. مصیبت یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مرکز ملت تھے. ایک نئی اصطلاح ہے ان کی، سینٹرل اتھارٹی بھی اس کا نام اور مرکز ملت بھی اس کا نام. کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی اس وقت کا مرکز ملت تھا، اس لیے آپ نے جو تشریحات کی ہیں وہ آپ کے زمانہ تک تھیں، اور آپ کی وفات کے بعد یہ اختیارات سیدنا ابوبکر کو مل گئے. آپ نے قرآن کی جو تشریح کی وہ آپ کے زمانہ تک تھی، اس کے بعد وہی اختیارات سیدنا عمر کو مل گئے، وہی اختیارات سیدنا عثمان کو منتقل ہوئے، وہی اختیارات سیدنا علی کو رد لو. اس طرح چلتے چلتے یہ اختیارات ہمیں ملے ہیں. یعنی مرکز ملت کا یہ مفہوم ہے کہ جو اس وقت کی اتھارٹی ہے نا وہ قرآن کا مفہوم متعین کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان کردے احادیث ہیں وہ آپ کے دور تک کے لیے. آپ ان کی کتابوں کو پڑھیے نا تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ اس مرکز ملت کا مفہوم کس قدر عام کرنا چاہتے ہیں اور کس قدر گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تشریح وہ دائمی نہیں ہے. جو احادیث میں موجود ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے, اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. ذرا اندازہ لگائیں, جائزہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا اور موجودہ مرکز ملت کے خیالات کا اس میں یکسانیت کیا ہے, اس میں اتحاد کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے کچھ خصوصیات بھی ہیں. اگر وہ خصوصیات اس مرکز ملت میں پائی جاتی ہیں پھر تو تسلیم کر لیں گے, اگر وہ خصوصیات نہیں ہیں تو پھر یہ ان کا ایک ڈکونسلہ ہے اور اسلام کے خلاف ایک سازش ہے اور یہ لوگ کسی کی سازش کا شکار ہیں. یہ لوگ احادیث کو ایک طرف ہٹا کر اس قرآن میں اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے چہرے سے دھبے دور کرتے کرتے اسلام کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتھارٹی ہے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہماری تو یہ ہے نا, اگر نچلی عدالت نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو سپریم کورٹ میں آپ کر اس کو چیلنج کر دیں, آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا یہ امتیاز ہے, آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے اور آپ کے فیصلے کے بعد کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں جا کر ہم آپ کے فیصلے کو چیلنج کر سکیں. اگر ہم ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ قابل ترمیم ہے, اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے, تو قرآن کی نظر میں وہ انسان مومن ہی نہیں ہے. کیا یہ اتھارٹی موجودہ مرکز ملت کو بھی ہے کہ اس کے فیصلوں کو اگر چیلنج کر دیا جائے کسی عدالت میں, ان کو چیلنج کرنے کے بعد کہا جائے کہ ہم ان کو نہیں مانتے, کیا ان کے فیصلے بھی ایسے ہیں کہ وہ کفر تک پہنچا دیں گے ہمیں؟ قرآن کریم کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب, آپ کے رب کی قسم ہے ان میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. کب تلک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تاکہ اپنے تنازعات میں, اپنے جھگڑوں میں, اپنے اختلافات میں اے میرے حبیب آپ کو چیف جسٹس کی حیثیت نہ دے دیں, اور ایسا چیف جسٹس جس کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہ کیا جا سکتا ہو. قرآن کہتا ہے نا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. فیصلہ قبول کر لیا لیکن دل میں کٹن ہے, دل میں چبن ہے, دل میں یہ گھٹن کہ یہ فیصلہ میرے خلاف کیوں ہے. فرمایا کہ اگر فیصلہ قبول کرنے کے بعد دل میں گھٹن بھی رکھی ہے تب بھی ایمان نہیں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, دل کی گہرائیوں سے اس کو مان لیں. یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. کیا اس کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے فیصلے کو نہ مان لیں تو انسان کافر ہو جائے؟ یہ اتھارٹی تو ابو بکر کو بھی نہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اتھارٹی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ تھی, یہ اتھارٹی تو سیدنا عثمان کے پاس بھی نہ تھی, یہ اتھارٹی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نہ تھی کہ ان کے فیصلے سے اختلاف نہ کیا جا سکے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا امیر المومنین میرا پوتا فوت ہو گیا ہے, کیا اس کی وراثت سے مجھے کوئی حصہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ لا اجد اللہ کے فی کتاب اللہ شیئا. اے بڑھیا, اللہ کی کتاب کو میں نے تلاوت کیا ہے, مجھے اللہ کی کتاب میں تیرے لیے کچھ نہیں ملا ہے. یہ فیصلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو دادی ہے نا اس کو پوتے کی جدا سے کچھ نہیں ملتا ہے, یہ فیصلہ کیا ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اے ابو بکر صدیق آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت موجود تھا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا, آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے, پوتے کی جائیداد سے دادی کو چھٹا حصہ ایک بڑا چھ حصہ دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے ہیں, اس کو جھڑک نہیں پلاتے ہیں کہ تم کون ہو میرے فیصلے کو چیلنج کرنے والے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ نے میری اصلاح کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے فیصلے بھی کئی ایسے ہیں کہ لوگوں نے ان کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دروازے پہ گئے اور تین دفعہ دستک دی, دستک دینے کے بعد جواب نہ آیا, پیچھے چلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف ہیں, بعد میں پتا چلا کہ دروازے پر کوئی انسان آیا تھا. تو جب دروازے پہ آئے تھے ابو موسیٰ اشعری واپس ہو چکے تھے, پوچھا کہ یہ کون تھا اور کیوں واپس ہوا. ان کو بلایا, کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب تین دفعہ دروازے پہ دستک دی ہے, آگے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو واپس چلے آؤ, میں واپس آ گیا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے؟ فرمایا کہ ہاں. تو یہ حدیث مجھ سے کیسے مخفی رہ گئی؟ میں بھی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتا تھا, میں نے بھی بندوبست کیا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہم دو بھائی تھے, ایک انصاری اور ایک میں, ایک دن میں اس کو بھیجتا تھا, ایک دن میں آپ جاتا تھا, تو یہ حدیث منہ سے کیوں رہ گئی؟ فرماتے ہیں یہ ابو اے عمر, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس حدیث کا پتا ہے. تو ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا, اس نے کہا امیر المومنین, یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اس کو تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح متعدد صحابہ کرام, انہوں نے اپنے فیصلوں سے رجوع کیا ہے, انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا یہ ہمارا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. جب صحابہ کرام, ان میں سے افضل ترین صحابی سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کے فیصلے اپنے کیے ہوئے فیصلے سے جب وہ رجوع کر لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فیصلے اگر سنت کے خلاف ہیں تو ان کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو یہ مرکز ملت جو ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تو زندگی تک رہے اور ان کے فیصلے دائمی ہو جائیں. میرے بھائی, یہ بڑی خطرناک قسم کی اصطلاح ہے جو ان لوگوں نے گھڑی ہے, اور یہ حدیث کے خلاف اتنی بڑی گہری سازش ہے. اصل میں یہ قرآن کریم میں اپنی منمانی کرنے کے لیے حدیث کا انکار کیا گیا ہے, وگرنہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ یہ میں ثابت کرتا. جس طرح اللہ کا قرآن وحی ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم کی احادیث بھی وحی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے, جو بات کہی ہے, اس کی بیس, اس کی بنیاد وحی ہے. احادیث میں ایک طرف رکھ دیا آپ, قرآن کریم سے بیسیوں آیات ایسی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے, یہ میں ثابت کرتا, جس طرح اللہ کا قرآن وحی ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم کی احادیث بھی وحی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے, جو بات کہی ہے, اس کی بیس, اس کی بنیاد وحی ہے. احادیث میں ایک طرف رکھ دیا آپ, قرآن کریم سے بیسیوں آیات ایسی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو بات, اس کی بنیاد بھی وہی پر تھی جس طرح قرآن کریم کی بنیاد وہی پر ہے. لیکن مجھے افسوس ہے, وقت کم ہے, اور مجھے آپ حضرات کا بھی خیال ہے کہ آپ نے بھی آرام کرنا ہے. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے, اور احادیث نبویہ کا دفاع کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی, یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, آپ ان کا پیچھا کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانا قسم کے, بڑے دور اندیش آدمی تھے. فرماتے ہیں یاتونکم بشبہات فی القرآن, یہ قرآن کے ذریعے تمہیں شبہات میں مبتلا کریں گے. خذوہم بسنن, ان کا تم نے اگر پکڑ کرنی ہے تو سنتوں کے ذریعے, احادیث کے ذریعے کیا کرو, احادیث میں رسوخ پیدا کیجئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حدیث کے بارے میں, پوری پوری معلومات حاصل کریں, پھر ان لوگوں کا پیچھا کریں. انشاءاللہ یہ لوگ آپ کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکیں گے. حدیث سے قرآن کریم کا دفاع کرنا ہے آپ نے, اور حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے قرآن کریم کے معانی کا. حدیث میں رسوخ پیدا کیجئے اور حدیث کا دفاع کیجئے. یہ صرف اور صرف اگر اعزاز ملا ہے تو یہ محدثین کی جو جانشین جماعت اہل حدیث ہے, اس کو ملا, یہ حدیث کا دفاع کریں. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے سامنے مسالک ہیں, وہ تو خود حدیث کے بارے میں اپنا ذہن صاف نہیں رکھتے ہیں، کبھی کسی صحابی کے بارے میں کہتے ہیں یہ غیر فقیہ ہے، کبھی یہ کہتے ہیں یہ حدیث درایت کے خلاف ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ یہ صرف توفیق ملی ہے تو مسئلہ کے اہل حدیث کو ملی ہے کہ وہ حدیث کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلہ کو تھامنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر شیخ، اللہ آپ کو اور ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء۔ حضرات، کھانے کی خوشبو سبھی لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور چونکہ کل صبح ہر آدمی کو اپنے آفیسز جانا ہے، اور اس اسکول کو بھی دوبارہ سے کل کے لیے بچوں کے لیے تیار ہونا ہے، تو ہمیں جلد سے جلد وائنڈ اپ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کی نشست کا آغاز کریں، میں ایک بار پھر آپ سب کو اور علماء کرام کو مبارکباد اور شکریہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اس آمد پر، آپ کے اس تعاون پر۔ اللہ رب العالمین اس کو انشاءاللہ تعالی ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرات، دین رحمت کا انعقاد ایک میری جستجو کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ جو بہت ہی مشکل پروجیکٹ تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ٹیم ورک کے تحت جو علماء کرام کی سرپرستی میں ہوا ہے وہ نہایت ہی قابل تحسین عمل ہے۔ دین رحمت کانفرنس کا انعقاد جدہ دعوی سینٹر، حی السلامہ اور البرکہ انٹرنیشنل اسکول کے تعاون سے عمل میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دین رحمت کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی نشست کا آغاز اب ہوا ہے، تو اس طرح کی نشست یا اس طرح کی کانفرنسیں کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہوں یا کر سکتے ہوں، براہ کرم ہمیں آپ کے تعاون کی، آپ کے قیمتی مشوروں کی بے حد ضرورت ہے۔ آج تو آپ یہاں پر ہماری آواز سن رہے ہیں، مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہم اس چھوٹے سے ہال کو پوری دنیا میں دکھانے کی کوشش کریں گے نیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں وہ پلیز کم فارورڈ۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں البرکہ انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ ہے، عزیزیہ میں، جہاں فضیلت شیخ قیصر الجابری کا ہر جمعرات کو درس ہوتا ہے، اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے ذمہ داران کا بھی، ان کے مشوروں سے بھی ہم نے بہت فائدہ لیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جدہ والوں کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے احباب بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو رشک ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ لوگ شاید جدہ والوں سے سبقت لے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ آج بھی کھانا آپ لوگوں کے لیے حرم مکی کے جوار سے سہباش بھائی لے کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح سے اس حکومت، خادم الحرمین شریفین کی حکومت کو ہمارے ساتھ دین رحمت کی نشر و اشاعت میں مزید ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں فضل بھائی کا، مظہر بھائی کا، ان اخوان کا جنہوں نے پچھلے مسلسل ایک مہینے سے ہمارے ساتھ عناوین کو ڈیسائیڈ کرنا، علماء کرام سے رابطے کرنا، صلاح الدین اسحاقی صاحب کا، عامر بھائی کا، مرزا صاحب کا جو کراچی میں گئے ہوئے ہیں، چھٹی ہمارے ساتھ یہاں نہیں ہیں، نجیب بھائی کا، مجیب بھائی کا، احمد بھائی کا اور ان کے اخوان کا، حارث بھائی کا، اشفاق صاحب اور ان کے ساتھیوں کا، ندیم صاحب کا، ریاض صاحب اور ان کے بھائی کا، زبیر بھائی کا، ابو ماجد کا، طارق صاحب کا، سلمان بھائی مکتب تعاون صناعیہ کے ذمہ دار کا، نواف، نادر اور معیز ہمارے بچوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مسلسل دو تین دن سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جس طریقے
کسی مرنے والے کو مرحوم کہا جاتا ہے،
مرحوم کے معنی ہے جس پر رحم کیا گیا ہو، تو رحم کے بارے میں دعا تو کی جا سکتی ہے، رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، یا رحمت اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، تو جزم کے ساتھ یہ کہنا کہ اس پر رحم کر دیا گیا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں دعا کے طور پر یہ کہہ دیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس کی بخشش فرمائے، لہذا مرحوم یا مغفور کہنا اس معنی میں اس پر بخشش کر دی گئی ہے، اس پر رحم کر دیا گیا ہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔
جزاکم اللہ خیر۔ کیا جماعت اسلامی اقامت دین کے لیے ٹھیک منہج پر کام کر رہی ہے؟
اقامت دین، اصل جو انبیاء کا مشن ہے وہ اقامت دین نہیں ہے، وہ ہے توحید۔ پہلے توحید کو مضبوط کیا جائے، توحید کے بعد پھر اقامت دین ہے۔ تو آپ پہلے جڑ کو مضبوط کریں، اس کے بعد جو پتے اور ڈالیاں ٹالیاں ہیں نا، اس کو بعد میں اگائیں۔ یہ نہیں کہ پہلے پتوں کو ہاتھ لگا لیا جائے، اس کو پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ تو پہلے توحید کی دعوت ہے، توحید کی دعوت دینے کے بعد پھر اقامت دین ہے۔
جماعت اسلامی والوں کا دعویٰ ہے کہ کون سا کام اہل حدیث کر رہے ہیں اور وہ جماعت اسلامی نہیں کر رہی، تفصیلی جواب مطلوب ہے۔
جماعت اہل حدیث وہ حدیث کا دفاع کرتی ہے، اور حدیث کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں کوئی ترمیم وغیرہ برداشت نہیں کرتی ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی والوں میں تمام قسم کے لوگ موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں، بریلی بھی موجود ہیں، ہر قسم کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، اس میں عقیدے کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔ جبکہ الحمدللہ ہمارے ہاں عقیدے کو اہمیت دی جاتی ہے، یہ اعمال بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہوتا ہے۔
جزاکم اللہ خیر۔ آخری سوال ہے شیخ صاحب، چاروں اماموں میں سے کس امام کو ماننا زیادہ افضل ہے؟ میں سمجھتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ سب سے افضل ہیں، کیا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے؟
ہاں، یہ چاروں اماموں سے پہلے جس چیز پر لوگ عمل پیرا تھے، یہ امام ابو حنیفہ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تو دین اسلام کو پر لوگ عمل کرتے تھے، اس وقت کیا چیز تھی جس پر عمل کرتے تھے؟ ہماری یہی دعوت ہے کہ آئمہ کرام کے اقوال کو عزت و احترام کے ساتھ احادیث پر پیش کر دیا جائے۔ اگر ان کے اقوال حدیث کے مطابق ہیں تو سر آنکھوں پر ہے، اگر ان کے اقوال حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کا انکار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔